تین باتیں مانگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ مجھے بہت صبر کرنے والا بنا دیجیے اور بہت شکر کرنے والا بنا دیجیے. صبر جیسا کہ پچھلے اتوار کو عرض کیا تھا کہ صبر بہت اعلیٰ مقام ہے بندگی کا, اور حقیقت میں غور کیا جائے تو جنت انعام ہے اسی صبر کا, کہ آدمی اپنے آپ کو باندھ کر رکھے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں. یہ ہے صبر اصل میں. یہی معرکہ زندگی ہے کہ زندگی میں جب آدمی داخل ہوتا ہے تو قدم قدم پر اس کے سامنے نفسانی خواہشات کے تقاضے ہوتے ہیں, اور وہ اس کو منزل سے غافل کرنا چاہتے ہیں. اس موقع پر اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا, یعنی زبردستی ان خواہشات کو کچلنا, یہ صبر ہے. اور اسی کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. تو جنت کی وجہ, مسلمان کو جنت دینے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ صبر کیا تھا انہوں نے اپنی زندگی میں. اور صبر کا معنی یہی تھے کہ اپنے آپ کو باندھ لیا تھا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اللہم اجعلنی صبورا, مجھے بہت صبر کرنے والا بنا دو. بہت اس لیے کہ ایک مرتبہ صبر کر لینا کافی نہیں, بلکہ زندگی بھر کا یہ ایک سبق ہے کہ جب بھی انسان کا نفس اس کو طاعت سے ہٹانا چاہتا ہو یا معصیت کی طرف لانا چاہتا ہو تو وہ صبر کی اس وقت ضرورت پڑتی ہے, اور یہ مرتے دم تک رہتی ہے. بعض اوقات انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں الحمدللہ اپنے آپ کو مٹا کر مجاہدہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اب عادت ڈال دی ہے صبر کی. عادت ڈال دی ہے یعنی الحمدللہ طاعات اپنے وقت پر ادا ہو رہی ہیں, نمازیں پانچ وقت الحمدللہ جماعت سے پڑھتا ہوں, اور جو فرائض ہیں روزے کے, زکوٰۃ کے, حج کے, وہ بجا لاتا ہوں, اور اپنے آپ کو معصیتوں سے حتی الامکان روکنے کی پوری کوشش کرتا ہوں. تو اب عادت پڑ گئی ہے اس کی, صبر کی عادت پڑ گئی ہے, لہذا آدمی بعض اوقات بے فکر ہو جاتا ہے کہ اب کہاں مجھے شیطان آ کے ڈھائے گا, اب کہاں شیطان مجھے دھوکہ دے گا. شیطان کی حقیقت بھی سمجھ میں آ گئی, اس سے لڑنے کا کچھ تجربہ بھی ہو گیا, اور اس کے نتیجے میں عادت سی بن گئی ہے. طاعات جو ہیں وہ عادت بن گئی, اور معصیت سے بچنا بھی عادت بن گئی. تو بعض اوقات انسان کو یہ غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے یہ تصور کہ اب میں عادی بن گیا ہوں. ایسے ہی موقع پر شیطان راہ مارتا ہے, تو اس سے غافل اگر ہو گیا تو کسی نہ کسی وقت وہ شیطان آ کے ڈس لے گا, پکڑ لے گا. تو اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اندری راہ می تراشو می خراش تا دم آخر تا آدم آخر، ہاں تا دم دا دم فارغ مباش، کہ یہ راستہ ایسا ہے کہ اس میں تراش خراش چلتی رہتی ہے آخر وقت تک، اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو فارغ سمجھنا نہیں چاہیے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کا کہیں واسطہ پڑ گیا سانپ سے، تو وہ اس کو لا کے وہ کہیں آ گیا، اور سردی کا موسم تھا، برف برفانی، تو وہ بالکل ایسے بے حس و حرکت ہو گیا پڑا ہے، نہ اس میں کوئی حرکت ہے، نہ وہ چلتا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ کوئی کارروائی کرتا ہے، وہ سمجھا کہ مر گیا سانپ، اس لیے انہوں نے کہا چلو کوئی ہے پڑا رہے، مرا ہے تو مرا ہوا ہے تو ہے ہی پڑا رہے. کچھ عرصے کے بعد ذرا سی سردی کم ہوئی، کچھ گرماہٹ پہنچی، تو اسے چلنا شروع کر دیا اور ڈس لیا اس کو. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ نفس اجدر ہاست اوکے مرداست، از غمے بے آلتی افسرداست، کہ یہ نفس جو ہے انسان کا یہ بھی ایک اژدہا ہے. نفس اجدر ہاست اوکے مرداست، یہ ابھی مرا کہاں ہے، از غمے بے آلتی افسرداست، لیکن چونکہ اس کو تم نے ذرا کچلا ہے تو کچلنے کی وجہ سے افسردہ پڑا ہوا ہے، کسی بھی وقت کروٹ لے لے گا، اور کروٹ لے لے گا تو پھر وہی ڈسنا شروع کر دے گا. لہذا صبر سے آخر وقت تک چھوٹ نہیں، آدمی کو غافل ہو کر نہیں بیٹھنا، آدمی اپنا جائزہ لیتا رہے اور یہ سمجھے کہ کسی بھی وقت مجھے یہ نفس یا شیطان آ کر بہکا سکتے ہیں اور مجھے غلط راستے پر ڈال سکتے ہیں. اس لیے فرمایا صبورا مبالغے کے صیغے کے ساتھ، کہ بہت صبر کرنے والا. بہت صبر کرنے والا یعنی ایک مرتبہ صبر کر کے فارغ نہیں ہوتا، بلکہ کیا جا رہا ہے صبر، اور آخر وقت تک اس صبر کی عبادت میں مصروف ہے، اور اتنا اس کا اجر ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کا والے کا اجر اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتا. تو صبر ہے بھی ایسی چیز کہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے کہ مستقل مجھے یہ صبر کا مقام حاصل ہو جائے. حضرات صوفیہ کرام کے ہاں ایک تو ہوتا ہے حال اور ایک ہوتا ہے مقام. حال کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی کسی وقت کو کسی وقت میں کسی کیفیت انسان کے اوپر کوئی اچھی طاری ہو گئی، وہ حال ہے، لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں پختگی نہیں ہوتی، ایک وقت میں آ گیا ایک وقت میں نہیں آیا، تو یہ حال کہلاتا ہے. وہ کیفیات ہوتی ہیں جو انسان کے اوپر طاری ہوتی رہتی ہیں، کبھی اچھی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کبھی بری طاری ہو جاتی ہے، اور اگر کسی اچھی صفت کا سے کوئی اچھی صفت حال بن جائے تو معنی یہ کہ بکثرت وہ کیفیت پیدا ہوتی رہتی ہے. پھر ایک مقام، ایک جگہ، ایک اسی طرح حال ہوتے 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 ایک جگہ آتی ہے جہاں وہ صفت مقام بن جاتی، اس کو مقام کہتے ہیں. مقامات جو صوفیاء کرام کے ہاں مقامات کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یہ کہ اب وہ طبیعت ثانیہ بن گئی وہ صفت. تو وہ ہوتی کس طرح ہے کہ بار 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 ہوتے ہوتے اب وہ طبیعت ثانیہ بن گئی، یعنی اب اس کے وہ ہمارے زندگی کا لازمی حصہ بن گئی. تو بہت صبر کرنا جو لفظ استعمال فرمایا سر اس حدیث اس دعا میں کہ بہت صبر کرنے والا بنا دے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر ایک حال سے منتقل ہو کر مقام بن جائے, کہ وہ طبیعت ثانیہ بن جائے. اللہ کی خاطر اپنے نفس کو کچلنا یہ ایک طبیعت ثانیہ بن جائے, یہ مقام ہے صبر کا. وہ اللہ وہ مانگ رہے ہیں سرکار دو عالم, اللہ مجالنی صبورا, اور اس کے ساتھ مجالنی شکورا, اور مجھے بہت شکر کرنے والا بنا دے, بہت شکر کرنے والا بنا دے. یہ دو چیزیں جو ہیں صبر اور شکر, یہ دونوں جب ملتی ہیں اور دونوں کا امتزاج ہوتا ہے انسان کی طبیعت میں, تو بس وہی ایمان کا تقاضا ہے. الایمان نصف صبر ونصف شکر, ایمان آدھا صبر ہے آدھا شکر ہے. تو انسان کو اگر دیکھا جائے تو کسی بھی کوئی بھی حالت ہو اس میں یا صبر کی ضرورت ہوگی یا شکر کی ضرورت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر ایسا مقام, ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عجب لامر المومن, مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. ان اصابہ خیر حمد اللہ و شکر, اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ کی حمد کرتا ہے شکر کرتا ہے. ان اصابہ خیر حمد اللہ و شکر وان اصابت مصیبت حمد اللہ و صبر, جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کی پھر بھی حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. تو اس کو فرمایا عجیب ہے معاملہ مومن کا, ہر حالت میں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے, گھاٹا نہیں ہے. اگر اچھی صورت اچھی حالت میں ہے تو شکر کرے گا, اور اگر کوئی تکلیف میں ہے تو صبر کرے گا. اور فرمایا کہ اس میں فرمایا کہ انسان کے کسی بھی حالت میں مومن کا اجر, ہر حالت میں مومن کے لیے اجر ہے. حتیٰ فی اللقمت اللتی یرفعوها الی فمرأته, یہاں تک کہ کوئی لقمہ اٹھا کر اگر اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے تو اس پر بھی اجر ہے. بظاہر تو یہ دنیا داری کا کام معلوم ہو رہا ہے, کھانا پینا, بیوی کے منہ میں لقمہ دیا, تو یہ ہے تو بظاہر دنیا کا کام, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے. تو عجیب معاملہ, اس کو اس پر میں عجیب معاملہ ہے مومن کا کہ کسی بھی حالت میں گھاٹا نہیں. اب ذرا اس حدیث میں ایک اور بات پر غور فرمائیے کہ دو حالتیں بتائی نا حدیث میں, ایک یہ کہ نصابہ خیر حمد اللہ با شکر, اگر اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ کا کی حمد کرتا ہے شکر ادا کرتا ہے, یہ تو سمجھ میں آ گیا. آگے نصابت مصیبت, اگر کوئی مصیبت مل پہنچ جائے اس کو تو حمد اللہ با صبر, اس کو بھی حمد کرتا ہے اللہ کی, مصیبت کے وقت میں بھی حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. بظاہر تو وہ تکلیف میں ہے انسان اور پریشانی میں ہے, مصیبت آئی بھی ہے, کوئی دل کے طبیعت کے خلاف بات ہو رہی ہے, تو وہ تو موقع صبر کا تو خیر سمجھ میں آ گیا, صبر اپنے آپ کو باندھ کے رکھے, اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی رہے, اس کو شکوہ اللہ تعالیٰ سے پیدا نہ ہو, یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن حمد بھی کرے اللہ کی, اللہ کی حمد بھی کرے اور صبر بھی کرے اس وقت. ارے بھائی حمد کس بات پر, وہ تکلیف ہے, پریشانی ہے, غم ہے, صدمہ ہے, لیکن ہمارے حمد کرے اور صبر کرے. تو بات دراصل یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز پہنچتی ہے چاہے وہ تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو, حقیقت میں وہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, حقیقت میں وہ بھی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر مصیبت پر بندے کو کی یا مغفرت ہوتی ہے یا درجات میں اضافہ ہوتا ہے, یہاں تک کہ حتی الہم یہمہ, کہ اگر کسی کو کوئی فکر لاحق ہے اس فکر کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے اجر ہوتا ہے. تو لہذا وہ مصیبت بھی حقیقت میں کیا ہے؟ وہ نعمت ہے. کیونکہ ایک نعمت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرما رہے ہیں. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات ایک بندہ ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی خاص درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں, اونچے درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں, لیکن اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہاں تک پہنچ جائے. اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہاں تک پہنچ جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کوئی مصیبت بھیج دیتے ہیں. تو اس مصیبت کی وجہ سے وہ جو اس کی کمی رہ گئی تھی اوپر کے درجہ پہنچنے میں, جو کمی رہ گئی تھی وہ اس کے ذریعے وہ ایک دم سے درجات میں ترقی کر جاتا ہے, وہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو وہ اس مصیبت جو آ رہی ہے کہاں کے لیے آ رہی ہے؟ اس کے درجے بڑھانے کے لیے, اس کو اعلی مقام تک پہنچانے کے لیے. تو حقیقت میں نعمت ہے, لیکن بندہ چونکہ کمزور ہے اس واسطے اس کو نعمت سمجھ نہیں سمجھتا, اس کو لے کے بیٹھ جاتا ہے. ایک بات تو یہ جو فرمایا کہ ہم بھی کرے اور صبر بھی کرے, شکر بھی کرے اور صبر بھی کرے مصیبت کے وقت میں. ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اس لیے کریں کہ کیا ہے, یہ نعمت ہے خود, کیونکہ اس سے اجر میں اضافہ ہو رہا ہے, گناہ معاف ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں یہی مضمون بیان فرما رہے تھے کہ بھائی جو مصیبت ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے, نعمت ہے. ابھی بیان کر ہی رہے تھے, ایک شخص ایسا آ گیا معذور, جس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے, جس کا دیکھا نہیں جا رہا, اس کی حیات جو تھی وہ تکلیفوں سے بیماریوں سے بھری ہوئی تھی. ایسے شخص مجلس میں آ گیا تو ایک دم سے لوگوں کو خیال ہوا کہ بھئی ابھی تو بیان ہو رہا تھا کہ یہ مصیبت بھی نعمت ہے, یہ ایسی مصیبت اس کے اوپر دیکھنے سے ہی آدمی پریشان ہو جاتا ہے, اس کو اس حالت میں دیکھا. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کے لیے دعا یہ کی کہ یا اللہ اس کی بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے, بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے. یعنی بیماری کی نعمت نعمت تو ہے, لیکن ہم کمزور ہیں لہذا اس کی برداشت ہم سے نہیں ہو رہی, تو اللہ اس نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے. اب میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے روح کو بھی بارہا یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا. اتنی تکلیف میں تھے کہ دل کی تکلیف الگ, اور ایک پھوڑا نکل آیا تھا اس پھوڑے کی تکلیف الگ, اور وہ جو ایک ہرپیز کی تکلیف ہوتی ہے ہاتھوں کے اندر, ہاتھوں میں ایسا لگتا ہے جیسے انگارے رکھے ہوئے ہیں. اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک تکلیف, ایک نہیں دل کی تکلیف, ایک پھوڑے کی تکلیف, ہاتھوں کی تکلیف, تو ایک دم سے ایک مرتبہ موقع منہ سے نکلا یا اللہ رحم فرما. پھر فوراً فرمایا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا, یہ میں نے کیا کہہ دیا یا اللہ رحم فرما, جس کا مطلب یہ ہوا گویا ابھی رحم نہیں ہو رہا اللہ کی طرف سے, اتنے رحم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہیں, تو میرا یہ کہنا کہ اللہ رحم فرما یہ گویا ناشکری ہے. پھر یہ دعا فرمائی جو حضرت حاجی صاحب نے تلقین کی, یا اللہ اس بیماری کی نعمت کو, اس تکلیف کی نعمت کو صحت سے تبدیل فرما دے. تو حقیقت میں تو وہ نعمت ہوتی ہے, بندہ کمزوری کی وجہ سے اس کے کو نعمت نہیں سمجھ رہا. تو ایک تو حمد کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیماری حقیقت میں نعمت ہے. ہاں البتہ ہم کمزور ہیں, مانگیں گے یہی یا اللہ ہمیں صحت عطا فرما دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگی صحت مانگی, مانگیں گے کیونکہ ہم کمزور ہیں, لیکن ہے وہ بھی نعمت. لہذا حمد کی ایک وجہ تو یہ حمد اللہ و صبر. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے کسی بھی قسم کی, تو ایک تکلیف ہے, عین اسی تکلیف کی حالت میں کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالی کی متوجہ ہیں. عین اسی وقت بخار ہو رہا ہے بہت تیز اور اس کی وجہ سے گھبراہٹ ہے, پریشانی ہے, برا حال ہو رہا ہے, تو آدمی جو ہے اسی طرح متوجہ ہو جاتا ہے. ارے بھائی اس حالت میں بھی آنکھیں تمہاری صحیح کام کر رہی ہیں, زبان تمہاری صحیح کام کر رہی ہے, کان تمہارے صحیح کام کر رہے ہیں, سارا جسم جو ہے اس کا نظام اپنی جگہ برقرار ہے. ایک بخار ہی تو ہو گیا نا, سمجھے, ایک بخار ہو گیا. تو اس وقت میں جو نعمتیں حاصل ہیں ان نعمتوں کا تصور کر کے اس کا حمد پہلے کرو اللہ کی, پھر صبر کرو. حمد اللہ و صبر, پہلے اس کی حمد شکر تو ادا کر لو جو پہلے نعمتیں میسر ہیں. اسی وجہ سے سنت قرار دیا گیا کہ جب بندہ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو پہلے حمد کرے, الحمدللہ رب العالمین پہلے کہے, پھر درود شریف پڑھے, پھر دعا کرے. حمد کیوں کرے پہلے؟ اس لیے کرے کہ یا اللہ پہلے تو میں آپ نے جو نعمتیں مجھے عطا فرما رکھی ہیں پہلے میں اس کا شکر تو ادا کر لوں. ایسا نہ ہو کہ میں مانگ رہا ہوں تو گویا ناشکری ہو جائے ان نعمتوں کی جو آپ نے مجھے عطا فرما رکھی. تو پہلے حمد کرو اللہ کی, کس بات پر کرو؟ ان باتوں پر جو تمہیں, ان نعمتوں پر جو تمہیں حاصل ہیں, پھر درود شریف پڑھ کر اللہ سے مانگو جو مانگنا ہے. تو حمد کی ضرورت ایک تو اس وجہ سے ہے کہ یہ بیماری یا مصیبت خود نعمت ہے, دوسرے اس وجہ سے ہے کہ عین اس بیماری عین اسی مصیبت کے دوران اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انسان کی طرف متوجہ ہیں. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا یہ واقعہ سنا, ایک مرتبہ نہیں بارہا, کہ حضرت مانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے, حضرت والد صاحب کے استاد تھے اور بڑے عجیب بزرگ تھے, عام طور سے لوگ حضرت میاں صاحب کہا کرتے تھے. ساری زندگی ابو داؤد پڑھائی دار العلوم دیوبند میں, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عجیب کمالات سے نوازا تھا, تواضع کی انتہا عجیب و غریب. بہت سارے واقعات حضرت والد صاحب سے ان کے سنے ہیں اور عجیب سبق آموز واقعات ہیں. تو ایک مرتبہ حضرت والد صاحب نے سنایا کہ مجھے پتہ چلا کہ حضرت میاں صاحب کو بخار بہت تیز ہو گیا ہے, تو میں عیادت کے لیے گیا اور جا کر پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہیں. تو کہا بھائی اللہ کا شکر ہے میری آنکھیں کام کر رہی ہیں, اللہ کا شکر ہے میرے کان کام کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے میری زبان کام کر رہی ہے, اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی دل کا دورہ نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے مجھے جتنی بیماریاں نہیں تھیں پہلے ان کا ذکر کر دیا کہ نہیں ہے, ہاں بخار ہو رہا ہے بھائی دعا کر دو اللہ تعالیٰ یہ بھی دور ہو جائے. تو حمد اللہ وصبر, اللہ کی حمد کرے گا اور پھر صبر کرے گا. تو حمد ان نعمتوں پر ہے جو اس وقت دوسری نعمتیں حاصل ہیں, ایک تو خود بذات خود مصیبت نعمت ہے اور دوسری جو حقیقی جو آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ نعمتیں ہیں وہ بے شمار ہیں, ان کا تصور کر کے حمد کرے پہلے اور پھر صبر کرے. تو ہم دونوں صورتوں میں ہیں, جب اچھائی کوئی پہنچی ہے اصاب و خیر حمد اللہ و شکر, وان اصابت مصیبت حمد اللہ و صبر. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کا گھاٹا کسی حالت میں بھی نہیں, یہاں بھی اجر وہاں بھی اجر. اور دو چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں, صبر اور شکر, تو ایمان کامل ہو جاتا ہے. ال ایمان نصفان, نصف صبر و نصف شکر. آدھا ایمان صبر ہے, آدھا شکر ہے. اور قرآن کریم نے کہتے ہیں کئی جگہ پر فرمایا, ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبار ہو. صبار بہت صبر کرنے والا, صبار صبور سے بھی زیادہ مبالغہ ہے اس میں, بہت زیادہ صبر کرنے والا. اور شکور ہو یعنی شکر کرنے والا ہو. دو صفتیں جس میں پائی جا رہی ہیں, تین نشانیاں ان کو پتہ چلتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی, اس قدرت کاملہ کی, اس کی حکمت بالغہ کی. نشانیاں اس کے سمجھ میں آتی ہیں جو بہت صبار ہو اور شکر کرنے والا ہو. تو جس طرح صبر ایک نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں باعث اجر ہے, اور اس کو باقاعدہ مانگا گیا کہ مجھے صبور بنا دے, بغیر شکر کے صبر مانگنا یہ بھی ذرا آداب کے خلاف ہے. ہمارے بزرگ جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ کسی کا نام صابر نہیں رکھنا چاہیے. صابر نام نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ صابر کے معنی یہ ہوئے, صابر کے ویسے دو معنی تو ٹھیک ٹھاک ہیں کہ طاعت پر صبر اور معصیتوں سے صبر, لیکن تیسرا جو ہے مصیبت پر صبر. تو آدمی اگر اپنے آپ کو صرف صابر کہہ رہا ہے تو ایک طرح سے وہ مصیبت مانگ رہا ہے کہ میں مصیبت آئے گی تو میں صبر کروں گا. تو مصیبت مانگنے کی چیز نہیں ہے, نعمت ضرور ہے لیکن مانگنے کی چیز نہیں ہے, کیونکہ اللہ بچائے اگر آ جائے اور آدمی برداشت نہ کر سکے تو انسان کے لیے فتنہ ہے. لہذا عام طور سے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ صابر اور عورتوں کے نام صابرہ لکھنے رکھنے سے پرہیز کرتے تھے کہ اس میں گویا آدمی مانگ رہا ہے مصیبت. مصیبت مانگنے کی چیز نہیں, آ جائے تو صبر کرنے کی چیز ہے, آ جائے تو اس کو نعمت سمجھنا چاہیے لیکن مانگنا نہیں. مانگنا کیا ہے؟ صحت, عافیت. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ بالدنیا والآخرہ. اذان کے بعد جب اذان اور اقامت کے درمیان وقت جو ہوتا ہے وہ قبولیت دعا کا ہوتا ہے, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا کہ اس دوران اجابت کا وقت ہوتا ہے, قبولیت کا وقت ہوتا ہے, تو اس میں کیا دعا مانگے؟ تو آپ نے فرمایا, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ, یہ مانگا کرو. اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں اور عافیت مانگتا ہوں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مانگنے کی چیز عافیت ہے, مصیبت مانگنے کی چیز نہیں, لیکن جب آ جائے تو اس کے اوپر شکر اور صبر. اور دوسری چیز جو مانگی وہ مجھے بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دیا. یہ شکر ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے عظیم نعمت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. اور ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم, کتنے پیار بھرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ. ما يفعل الله بعذابكم، اللہ میں کو کوئی شوق ہے تمہیں عذاب دینے کا؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، اللہ عذاب دینے تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر بجا لاؤ اور ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرو. تو شکر جو ہے یہ ایسی چیز ہے اور اتنی عظیم عبادت ہے شکر، کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو بسا اوقات دوسرے دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ بندہ عبادت کر رہا ہے، دل دل میں شکر کر رہا ہے. ہوا اچھی لگ رہی ہے، اللہم لک الحمد لک الشکر. موسم اچھا لگ رہا ہے، اللہم لک الحمد لک الشکر. کھانا اچھا سامنے آ گیا، اللہم لک الحمد لک الشکر. چاہے دلی میں کہہ رہا ہوں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کوئی عبادت انجام دے رہا ہے. ارے بھائی، کوئی بیٹھا ہوا تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی نفلے پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ لیے بیٹھا ہے تو سب کو نظر آئے گا. یہ ایسا ہے کہ بس براہ راست اس نے رابطہ جوڑ رکھا ہے اپنے مالک کے ساتھ، کسی کو پتہ بھی نہیں. میان عاشق و معشوق رمزیس، کرامن کاتبیرا ہم خبر نیس. یہ ایک ایسا رابطہ ہے کہ جو عاشق اور معشوق کے درمیان ایسا رابطہ ہے جو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ شکر ایسی چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ شکر بہت پسند ہے. اور حقیقت میں اگر غور کیا جائے تو یہ بہت سے امراض باطنہ کا علاج ہے یہ شکر. ایک تو اگر آپ دیکھو تو ہر وقت ہر لمحے انسان کے اوپر باری تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ شمار بھی نہیں کر سکتا انسان، اتنی نعمتیں ہر وقت ہے. اس کا حق شکر تو بندہ ادا کر ہی نہیں سکتا. ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے تو بھی اس کی صرف ایک زندگی کے اندر اس کا جو جسمانی نظام ہے اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. اور شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو انسان زندہ ہے تو ایک سانس اندر جاتا ہے ایک باہر آتا ہے، اندر جانا ایک نعمت، باہر آنا ایک نعمت. اگر ایک نعمت کا شکر ادا کرے گا اتنے میں دوسرا سانس آ جائے گا، تو کہاں تک شکر ادا کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا. لیکن جب جتنا بھی کر سکے بندہ اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنا ایک خاص تعلق قائم فرما دیتے ہیں، اس کو خاص تعلق ادا فرما دیتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ، جو بندہ زیادہ شکر گزار ہوتا ہے. خاص تعلق ادا فرما دیتے ہیں، قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب شکر کے اندر بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ قرب ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ شکر کے ذریعے تکبر کی جڑ کٹتی ہے. شکر سے تکبر کی جڑ کٹتی ہے. جب ایک بندہ شکر ادا کر رہا ہے کہ یا اللہ آپ کا فضل و کرم ہے کہ مجھے آپ نے صحت دے دی، ٹھیک ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ شکر ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ میں مستحق تو نہیں تھا اس کا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے دے دی. ارے بھائی، ایک جو ہے کوئی کسی جگہ ملازم ہے، نوکری کرتا ہے، اب مہینے کے اوپر تنخواہ دے رہا ہے وہ شخص جس کے یہاں ملازم ہے، تو کیا شکر کی بات ہوئی؟ اس کا ذمہ فرض تھا بھائی، مجھ سے کام لیا، میرے محنت لی، تو اس کے سلسلے میں مجھے پیسے دے رہا ہے، احسان کی کیا بات نہ شکر کی کو. ہاں کہہ دے شکریہ تو یہ اپنی طرف سے ایک احسان ہے اس کے اوپر، ورنہ وہ تو ایک واجب تھی چیز، وہ دے دی، شکر کی کیا بات. لیکن اگر وہ ساتھ میں تنخواہ کے ساتھ کچھ تمہیں ہدیہ پیش کر دے زیادہ، تو یہ شکر کی بات ہے نا. تو کیا مطلب کہ یہ جو ہدیہ مجھے دے رہا ہے یہ میرے عمل کی بدولت نہیں دے رہا، میرا عمل تو بس وہ تنخواہ کی حد تک محدود ہے، لیکن یہ جو دے رہا ہے یہ میری استحقاق سے زیادہ دے رہا ہے, تو شکر آتا ہے. تو جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو معنی کیا ہوئے کہ میں مستحق تو نہیں تھا اس کا, میرے اندر حق نہیں, مجھے کوئی مانگنے کا استحقاق نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے جو یہ جو عطا فرمایا محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا. اگر میں تندرست ہوں تو اللہ کا کرم ہے, میں خود سے کوئی مجھے استحقاق نہیں تھا کہ میں تندرست ہوتا. میں اگر مضبوط ہوں, طاقتور ہوں, دوسرے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں میری طاقت کی وجہ سے, تو یہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اس نے بنا دیا مجھے طاقتور, لہذا میں شکر ادا کرتا ہوں. میں اگر مالدار ہوں اور بڑا امیر کبیر ہوں تو اس وجہ سے نہیں کہ میں مستحق تھا اس دولت کا, اللہ نے میں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیا, لہذا شکر. تو شکر جو ہے بذات خود اعتراف ہے اس بات کا کہ میں مستحق نہیں, جو کچھ ہے وہ عطا ہے میرے پروردگار کی, اس لیے شکر ادا کر رہا ہوں. تو یہ اعتراف ہے کہ نہیں, کس بات کا, کہ میں مستحق نہیں تھا. جب پہلے قدم پر اعتراف کر لیا کہ میں مستحق نہیں تھا, تکبر کہاں آئے گا؟ تکبر تو اس وقت آتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بڑا ہوں اور میرے اندر یہ اوصاف ہیں, لہذا مجھے ملنا ہی تھا یہ, سمجھے, یہ تکبر ہے. لیکن جب شکر کہہ دیا, اللہ کا شکر, یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے عطا فرما دیا, کیا معنی ہوئے کہ میں مستحق نہیں تھا, آپ نے بغیر میرے استحقاق کے عطا فرمایا, لہذا شکر ادا کر رہا ہوں. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تکبر کی اس سے جڑ کٹتی ہے, کثرت شکر سے ہر چیز جو نعمت حاصل ہو رہی ہے اس کے اوپر اگر آدمی بندہ شکر ادا کر رہا ہے تو اس کی جڑ کٹتی ہے تکبر کی. اور دیکھو ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے بڑے عجیب بات فرمائی کہ یہ شکر جو ہے یہ شیطان کے حملوں کا بہت بڑا ہتھیار بھی ہے, اس کے حملوں کے دفاع کا, اس لیے کہ جب وہ کمبخت جنت سے نکالا جا رہا تھا تو کہتا میں سب کو ان کو گمراہ کروں گا, لآتینہم من بین ایدیہم و من خلفہم و عن ایمانہم و عن شمائلہم, میں ان کے پاس آؤں گا, ان کے سامنے سے, ان کے پیچھے سے, ان کے دائیں سے, ان کے بائیں سے, چاروں طرف سے آ کر ان پر حملہ کروں گا, اور حملہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا, لا تجد اکثرہم شاکرین, میرے حملوں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے. تو معلوم ہوا کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ بندے کو شکر سے غافل کر دے. تو اس لیے شکر جو ہے یہ شیطان کے حملوں کا بھی توڑ ہے. جس نعمت, جو بھی نعمت مل رہی ہے, چھوٹی ہو یا بڑی ہو, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تو شیطان کا راستہ کٹتا ہے. اس سے شیطان کے کا بیج مارا جاتا ہے شکر کرنے سے. ولا تجد اکثرہم شاکرین, بڑے دعوے سے کہہ رہا ہے کہ دائیں بائیں ہر طرف سے آؤں گا اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندے جو ہیں ان پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں. تو جب میرے بندے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر, ان کی سنت پر عمل کریں گے تو وہ اس میں شکر بھی داخل ہے اور وہ شاکر بن جائیں گے, اور پھر تیرے حملوں کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو گویا میں نے جو عرض کیا کہ شکر سے تکبر کی جڑ کٹتی ہے, ایک یہ کہ شکر ہوتا ہی کسی ایسی چیز کے اوپر ہے جس کا بندہ مستحق نہیں ہوتا, تو اپنے اس میں اعتراف ہوتا ہے اپنے عدم استحقاق کا, یا اللہ جو کچھ دیا آپ نے اپنے فضل و کرم سے دیا, میرا استحقاق نہیں تھا. اور دوسرے یہ کے شکر کرنے کے نتیجے میں بندہ جو ہے وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے. یہ ہے ایسی چیز کہ اتنی آسان بھی اللہ نے کر دیا کہ بھائی بس کہہ دو الحمدللہ. کیا ہے شکر؟ کیا ہے الحمدللہ؟ اللہم لک الحمد ولک الشکر. لیکن عادت ڈالو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نگاہ جانے لگے اس نعمت کی طرف جو حاصل ہو رہی ہے, اور اس پر شکر کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے, تو اس سے تمہارا اللہ تعالی کے ساتھ رابطہ کبھی ہوتا جائے گا, کبھی ہوتا جائے گا. ہر بات پر شکر. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے تھے کہ جو چھوٹی بڑی نعمت, جو چیز بھی انسان کو کوئی اچھی لگے جس سے اس کو راحت ملے, اس پر شکر کرنے کی عادت ڈالو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو. یا اللہ ابھی مسجد میں جا رہا ہوں, نماز صحیح طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی. باہر نکل رہا ہوں, یا اللہ مجھے کہیں جہاں جانا ہے اس کے لیے سواری اچھی مل جائے. سواری میں بیٹھ گیا, یا اللہ آپ اس کے ساتھ اس کو پہنچا دیجئے, راستے میں ہجوم سے بچا لیجئے. اتر گیا تو گھر میں داخل ہو رہا ہے, تو یا اللہ گھر میں سب کو میں عافیت کے ساتھ پاؤں. اور آپ کا یہ دعا بھی چل رہی ہے, اور جو حاصل ہو رہا ہے اس کے اوپر شکر بھی چل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو ضرور بالضرور یقین کے ساتھ اس کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. دیکھو اللہ تعالی نے فرمایا اپنے بارے میں کہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اتنا قرب تو ہے اللہ تعالیٰ کو حاصل, مگر ہمیں نہیں پتا. ہمیں اس کا احساس نہیں, نہ اس کا کچھ, اس کا قرب کا کوئی تصور دل میں. اب تو دور. ہمارے والد صاحب والے کا ایک شعر ہے کہ میں ہزار تجھ سے بعید ہوں, یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے. میں ہزار تجھ سے بعید ہوں, یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے. کہ وہ تو پاس ہے, اور جو ہم لوگ ہیں دور بھاگے جا رہے ہیں. کبھی اس کا خیال, کبھی اس کا خیال, کبھی یہ فکر, کبھی وہ فکر. اور نعمت اگر انسان اپنے دل میں شکر کی عادت ڈال لے تو اس قرب کا احساس بھی ہونے لگے گا, اس قرب کا احساس بھی ہونے لگے گا جو اللہ تعالی نے عطا فرمایا. اللہ اکبر. نحن اقرب الیہ من حبل البرید, اتنے ہم قریب ہیں تمہیں سے, کہاں بھاگے جاتے ہو تم, کہاں بھاگے جا رہے ہو, تمہیں نہیں پتا. تو میں نے بھی ایک شعر ہے کہ بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت, یہ رگ جان کے قریب ہے نا, لیکن بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت, جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر. تو ہم بھاگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے, تو شکر کے ذریعے ہم قریب ہوتے جائیں گے, ہم بھی قریب ہوتے جائیں گے. وہ تو ہیں قریب, لیکن ہم بھی قریب ہوتے جائیں گے. کاہے کے ذریعے؟ شکر کے, کثرت شکر کے ذریعے. جتنا شکر کرو گے اتنا ہی اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل ہوگا, اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے منزلیں طے کر رہے ہو، کون سے درجات سے گزر رہے ہو، کسی کو پتہ بھی نہیں. اور قرب حاصل ہو رہا ہے مستقل، اس کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. یہ دو چیزیں میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں، ایک جو حاصل نہیں ہے نعمت اس کی دعا، اور جو حاصل ہے اس پر شکر. ہر وقت انسان اس حالت میں ہوتا ہے کہ یا اچھی حالت ہے تو شکر، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی حاجت بھی لگی ہوتی ہے تو اس پر دعا. تو یہ اگر اس کی عادت ڈال لے آدمی مشق کر کر کے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. مگر ہے تو آسان، یعنی بظاہر الحمدللہ کہنے میں کیا دشواری بھائی، یا دلی میں چائے کہہ لو اس میں کیا دشواری، یا کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کیا دشواری، جو چیز نہیں ہے وہ مانگو اللہ سے تو کیا دشواری، آسان ہے نا. لیکن وہ غالب نے کہا ہے کہ ملنا اگر تیرا نہیں آسان تو سہل ہے، ملنا اگر تیرا نہیں آسان تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. تو اگر یہ ہوتا کہ بھائی بہت لمبے چوڑے محنتیں کرنی پڑیں گی اس تک پہنچنے کے لیے، تو بھائی آدمی سوچ لیتا کہ بھائی محنتیں مشقتیں مجھ سے نہیں ہوتی. ملنا اگر تیرا نہیں آسان تو سہل ہے، لیکن دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. تو ہے بڑا آسان معاملہ، کثرت سے دعا کرو، کثرت سے شکر کرو، کوئی دشوار نہیں ہے. لیکن اتنا آسان ہو گیا کہ اس کی فکر نہیں رہی، اس کی طرف توجہ نہیں رہی، اور اس کو آسان سمجھ کے چھوڑ دیا. تو اس وجہ سے عادت ڈالنا کے بغیر نہیں ہوتا، اور عادت پڑتی ہے بزرگوں کی صحبت سے. ہم حضرت بالا کے ساتھ تھے ایک مرتبہ ایک دعوت میں، کسی کا ہاں دعوت تھی کھانے کی، تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت کتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جمع ہیں، اور کتنے ہر نعمت پر شکر واجب ہے. فرمایا ایک نعمت تو یہ ہے کہ کھانا ہے، کھانا ہونا، بس صرف کھانا ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے نا، چاہے لذیذ بھی نہ ہو. جب لذیذ بھی نہ ہو، جب آدمی بھوک کا شکار ہو تو کیسا بھی کھانا آ جائے کھانا پڑے گا اس کو. تو کھانا ہونا ایک نعمت، کھانے کا لذیذ ہونا دوسری نعمت، کہ کھانا ہے اور کیسا ہے، لذیذ ہے، یہ نعمت. کھانا ہوتا اور لذیذ ہوتا لیکن کھلانے والا ذلیل کر کے کھلاتا، لے جا بیٹھ کے کھا لے، تو ذلیل کر کے کھلاتا. اللہ تعالیٰ کی تیسری نعمت یہ ہے کہ عزت سے کھلا رہا ہے، عزت سے کھلا رہا ہے. اے طائر لاہوتی، اس رزق موت اچھی، جس رزق آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو یہ عزت سے کھلا رہا ہے، محبت سے کھلا رہا ہے. چلو بھائی کھانا بھی ہوتا لذیذ بھی ہوتا، کھلانے والا عزت سے بھی کھلا رہا ہوتا، بھوک ہی نہیں. کھانے کے لیے اشتہا ہی نہیں، کوئی خواہش ہی نہیں ہو رہی، تو سارے ہزار نعمتیں آ جائیں تو بھوک نہ ہو تو کیا کرے گا. تو بھوک ہونا ایک مستقل نعمت. پھر اگر بھوک ہے لیکن بیماری ایسی ہے لگی ہوئی کہ اس کی وجہ سے پرہیز بتا رکھا ہے طبیب نے، تو کھانا ہے لذیذ ہے، اس کھلانے والا عزت سے کھلا رہا ہے اور بھوک بھی ہے، لیکن ممانعت ہے، مت کھانا. تو یہ نہ ہونا ایک مستقل نعمت. چلو اگر کھانا بھی ہے لذیذ بھی ہے، عزت سے بھی کھلایا جا رہا ہے، بھوک بھی ہے اور مانات بھی نہیں ہے، اچانک یہ خبر آ گئی کوئی صدمے کی، کوئی فکر لاحق ہو گئی، تو سب کھانا اکارت ہو جائے گا. الحمدللہ عافیت کے ساتھ رہ رہے ہیں، عافیت کے ساتھ کھا رہے ہیں، یہ مستقل نعمت. اکیلے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے تو بھی ٹھیک تھا، لیکن اپنے اعزاز احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بے تکلف اعزاز اور احباب ہیں، ان کے ساتھ مل کے کھانے میں جو مزہ ہے وہ اکیلے میں تو نہیں. یہ ایک مستقل نعمت کے اعزاز احباب کے ساتھ کھا رہے ہیں. تو ایک کھانا ہے لیکن اس میں کتنی نعمتیں ہیں، اب یہ توجہ کون دلائے گا؟ سمجھے نا، یہ شیخ ہی دلاتا ہے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عادت جو پڑتی ہے وہ کس سے پڑتی ہے؟ بزرگوں کی صحبت سے. اب جو وہ قدم قدم پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ نعمت ہے، کرو شکر، تو پھر نگاہ جانے لگتی ہے ان کی تعلیم و تلقین کے نتیجے میں، خود بھی نگاہ جانے لگتی. پر جب شیخ کی صحبت انسان اٹھاتا ہے، وہ شکر گزار ہوتا ہے اور وہ توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو یہ ایسی چیز ہے کہ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، تو انسان کو اس پر توجہ ہوتی ہے، اس کی نگاہ کا زاویہ شیخ بدل دیتا ہے. ایک مرتبہ سخت گرمی پڑ رہی تھی کراچی میں، کراچی بیچارہ ہے ہی 10 مہینہ گرمی کا شہر، تو اس میں بہت زیادہ سخت لو تھی اور گرمی تھی شدید. تو کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت گرمی بڑی شدید ہو رہی ہے آج کل. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم نے بس ایک ہی بات دیکھی کہ گرمی شدید ہو رہی ہے، سمجھے، اور دیکھو اس گرمی سے فائدے کیا ہو رہے ہیں، اس سے جراثیم مر رہے ہیں، اس سے فلاں وبائیں دور ہو رہی ہیں، اس سے فلاں کام ہو رہا ہے. تو تم نے اس کی بس ایک تکلیف دہ بات لے لی اور کہہ رہا ہوں جی گرمی ہو سکتا، وہ ایک طرح سے بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس گرمی پر. لیکن اس گرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں وابستہ کی ہیں، اس کی طرف دوبارہ دھیان نہیں جاتا. تو یہ شیخ کرتا ہے یہ تربیت، کہ وہ بتاتا ہے کہ یہ موقع شکر کا ہے. چیز ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا، ایک جملہ فرمایا کرتے تھے بڑا ہی عجیب و غریب، کہ تم واقعات کو الٹا پڑھتے ہو، واقعات کو الٹا پڑھتے ہو. الٹا پڑھنے کے کیا معنی؟ کہ ہر واقعے کے اندر جو منفی حصہ ہوتا ہے اس طرف تمہاری نگاہ رہتی ہے، اس کے مثبت حصے پر نہیں ہوتی. اور یہ بات لکھی تھی حضرت والد صاحب نے، جب ہمارے بڑے بھائی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا زکی کیفی صاحب، ان کا انتقال ہوا اور بچوں کو خط لکھا، خود اتنے بیمار تھے، وہ جو میں بیماری کی کیفیت بتا رہا ہوں نا وہ اسی زمانے کی، تو ان کو خط لکھا کہ بھائی ہم واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں، اگر اس کو سیدھا پڑھو تو پھر صبر بھی آئے اور اطمینان بھی ہو. الٹا پڑھنا کیا ہے؟ کہ بھائی اچھا خاصے ایک 50 سالہ جوان آدمی اور ایک دم سے ہارٹ اٹیک ہوا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، بچے چھوڑ گیا اتنے، یہ ہے وہ رخ جس پر ہم سوچتے ہیں. اس کو سیدھا پڑھو، سیدھا اس طرح پڑھو کہ ان کا وقت جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا وہ تو مقرر تھا، اس میں ایک لمحہ آگے پیچھے ہو نہیں سکتا تھا، جانا تھا ان کو دنیا سے، لیکن اس جانے کے لیے کتنے اسباب اللہ تعالی نے بہتر پیدا فرمائے. وہ کیا بتائے کہ جانے سے پہلے حج کی توفیق عطا فرمائے، حج کر کے آئے تھے. تو اپنی ساری اگلے پچھلا حساب جو ہے اللہ تعالی نے وہاں حج کے اندر پورا کرا دیا. ان کے جو صاحبزادے تھے مولانا محمود اشرف صاحب، اللہ تعالی اب وہ بھی رخصت ہو چکے ہیں، اس وقت وہ وہاں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، قیام ان کا مدینہ منورہ میں تھا، گھر سے دور تھے. تو اللہ تعالی نے حج کی بدولت ان سے ملاقات بھی کرا دی جانے سے پہلے. اگر ویسے ہی چلے جاتے دنیا سے اور بیٹے سے ملاقات نہ ہوتی تو بیٹے کو کتنی حسرت ہوتی اور خود گھر والوں کو کتنی حسرت ہوتی کہ بیٹا سے ملاقات نہ ہوئی چلے گئے. حج کے اندر اگر انتقال ہو جاتا حج کے دوران تو ویسے تو فضیلت کی چیز ہوتی ہے، لیکن کتنی دشواری ہوتی. حج کے دوران انتقال ہو جاتا تو ان کی تجہیز، ان کی تکفین، ان کی تدفین، اور بچے دور، گھر والے دور، پریشانی لاحق ہوتی. اللہ نے اس پریشانی سے بچایا، واپس آ گئے خیریت سے. خیریت سے واپس آ گئے، گھر والوں سے مل لیے، دوست احباب کی دعوت بھی کر دی حج کے بعد. تو سارا جو حساب کتاب ہے وہ پورا کر کے پھر اللہ نے بلایا ان کو. تو فرمایا کہ ہم الٹا پڑھتے ہیں واقعات کو تو اس کا جو منفی پہلو ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں اور مثبت پہلو کو بھول جاتے ہیں. تو یہ بات ہے جو شیخ جو انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ توجہ دلا دی. اور کتنا خوبصورت تعبیر ہے واقعات کو الٹا پڑھنا اور سیدھا پڑھنا. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر وقت کیا کیا کرو، مثبت باتوں کو سوچ کر واقعات کو سیدھا پڑھا کرو. سیدھے پڑھو، سیدھا پڑھو گے تو ہر وقت شکر نکلے گا منہ سے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا. تو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی مانگ رہے ہیں، اللہم جعلنی صبورا وجعلنی شکورا. صبر کرنے والا بھی بنا دے، بہت زیادہ صبر کرنے والا، اور بہت زیادہ شکر کرنے والا بھی بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دے. صلی اللہ علیہ www.dasquran.com